أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آگے آپ سارے سسٹرز بریک سے واپس. جی الحمدللہ لبیک ہماری پلے ہو گئے نا. جی الحمدللہ آپ سسٹرز کے لبیک آ رہے ہیں. جی جب تک استاذہ جی ہمارے ساتھ آن سائٹ سے جوائن ان ہوتے ہیں, آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ آف عمل شیئر کریں گے کہ اگر آپ کو آج کے لیسن سے یا ابھی تک ہم نے جو بھی پڑھا, اگر آپ کو کسی کو ایک سینٹنس میں کسی سے شیئر کرنا ہو جو اس کے لیے بھی موٹیویٹنگ ہو. اور وائس لو ہے جی, میرے پاس تو فل وائس ہے, میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا. جی الحمدللہ. جی ایک ایک سینٹنس میں آپ لوگ کچھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ آگے کسی سے بات کرنا چاہے, آج کے سبق کا میسج پہنچانا چاہے, تو ہم کس طرح سے پہنچائیں گے, کیونکہ ہم سیکھ تو رہے ہیں الحمدللہ, ہم ابزارب کر رہے ہیں, بٹ ہمیں آگے اسپریڈ بھی کرنا ہے نا. ہم نے وہ مثال پڑھی تھی نا, استاذہ جی نے ایک بار شیئر کی تھی کہ وہ مٹی ایک ہوتی ہے, جو ایک مٹی ہوتی ہے جو سافٹ ہو کے پھر اس میں سے دانا اگتی ہے. جی وائس اسٹل لو ہے کچھ سسٹرز کے لیے. اچھا میری طرف سے تو سسٹرز فل والیوم ہے. جی الحمدللہ. زرینہ سسٹر زرینہ نے لکھا ہے شکر آن ایوری نعمت, الحمدللہ. جی ہمیں وہ مٹی بننا ہے نا کہ جس کے اوپر اگر پانی گرے تو وہ پانی کو اپنے اندر ابزارب کرے, اور اس کے اندر جب دانا جائے تو اس میں سے ایک پودا نکل کے ٹری بنے, تو ہمیں اپنے ساتھ آگے دوسروں کا بھی فائدہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اللہ پر توکل کرنا ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے. جی اور پوری الحمدللہ ہم نے پوری سورۃ القصص آج مکمل کی, تو سورۃ القصص سے کیا سیکھا؟ مجھے سورۃ القصص میں بہت میں نے جو اپنے عمل کے لیے مجھے جو اچھا لگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پہ نظر رکھے, تو ifs and buts نہیں کیے نا, کس طرح سے کروں, کیسے کروں, کیسے پیچھے جاؤں. سمعنا واطعنا کیا تھا, تو ہمیں بھی جب بھی ہم سنیں گے تو ہمیں ifs and buts اور اس میں وضاحت اور ڈیٹیلز اور آرگیومنٹس, چاہے کوئی بھی شکل میں ہو, صراحت ہو, وضاحت ہو, کوئی بھی شکل میں ہو, ہمیں آرگیومنٹس نہیں کرنی, سننا ہے اور ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے, اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. جسٹ لائک سوری تنویر, میں کر کے کام میں کوئی ساتھ نہیں دینا, فائدہ لینا بچتے ہوئے, کلوزنس مائٹ ہارم یو. جی الحمدللہ. جی اس دنیا سے آگ فائدہ اٹھانا ہے, جسٹ لائک آگ کے فائدہ لیتے ہوئے بچنا بھی ہے, کہ شاید زیادہ قریب گئے تو آگ سے آپ جل سکتے. صحیح, مدر سسٹر اینڈ وائف کا بہترین کردار الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقینی ایمان رکھنا ہے. کفر کے کام میں ساتھ نہیں دینا. جی بالکل, یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ کفر کے کام میں ساتھ نہیں دینا. اور کس طرح سے کفر کے کام میں ہم ساتھ جانے انجانے میں کبھی دے دیتے ہیں؟ کوئی ایک دو پریکٹیکل ایگزامپلز شیئر کریں گے آپ؟ جی کسی کی جھوٹی تعریف, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ڈریسنگ اپروپریٹ نہیں ہے, اس کا ڈریسنگ. اچھا چلیے, ہمارے ساتھ استاذہ جی آن لائن سے ریڈی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ادھر سے باقی ساتھی کدھر ہیں؟ آپ کے ساتھ کون تھا, آپ کے ساتھ کون تھا بریک پہ پہلے, آپ کے ساتھ کون تھا ادھر بیچ میں؟ کچھ لوگ گئے ہیں بریک میں کیا؟ جی عارفہ,
ब्रेक में लोग जाते देखिए आप लोगों को पूछ के बता के जाना चाहिए जो रिसेप्शन पे लोग होते हैं. चलिए हम लोग शुरू करेंगे नई सूरत को तर्जमा इंशाल्लाह इसका भी बाद में देखेंगे. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ العنکبوت کا آغاز کریں گے. سبق پر جانے سے پہلے ہم پہلے سورت پر جائیں گے. قرآن پاک کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام العنکبوت اسی سورت میں آنے والے لفظ عنکبوت پر ہے اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو. آیت 41 میں ہم پڑھیں گے پہلے اس پارے کے بالکل اینڈ پہ یہ آیت آئے گی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا دوسروں کو ولی تو ان کی مثال تو عنکبوت کی ہے. اس سورت کا جو مین تھیم لکھ لیجئے غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے. یہ آپ کو میں نے نام سے جوڑ کر بتایا کہ اس میں عنکبوت کیا بڑی بات ہے کہ سورت نمل بھی پڑھ لی نحل بھی پڑھ لی اب عنکبوت آ گئی. اور ایسے ہی ناموں کو اور ایسے ہی کلام کو دیکھ کر مکہ والے بعض دفعہ کہتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں ایسی معمولی چیزوں کی بات ہے. لیکن اس پوری سورت میں ہم دیکھیں گے کہ شرک کا جو برا انجام ہوتا ہے وہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بنواتا ہے انسان کو. لیکن اس سورت کا جو بنیادی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور امتحان. ساتھ ساتھ امتحان تو ہوگا. سورۃ العنکبوت جس ماحول میں نازل ہوئی اس کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ سورت مکی دور کے تقریباً پانچویں سال میں نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر مشرکین کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا. شروع کے جو 3 سال تھے نبوت کے وہ ایسے تھے کہ لوگوں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں لیا. یہی سوچتے ہوں گے یہ چند لوگوں کے ذہن کا خیال ہے بعد میں چلا جائے گا کیا فرق پڑتا ہے. اب جیسے مثال ہے کہ اس شہر میں چند لوگ کہیں بیٹھے اور کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو کوئی بھی کانشیس نہیں ہوتا. ان کا خیال تھا کہ یہ صرف ایک دماغ کے اندر خیال آ گیا اور دیکھنا تھوڑے دن میں یہ سوار چلا جائے گا اور بس پھر یہ معاشرے کے ساتھ پھر مین اسٹریم میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے جس کو مسلمان ہوتا دیکھتے اس کا مذاق اڑاتے شاعر کہتے جادوگر کہتے اور اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے کہ مسلمانوں کی قوت ارادی دم توڑ دے اور بد دل ہو کر ہمت ہار دے اور یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن جو چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت اور فکر کا ذریعہ بنی وہ کیا تھی کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو دوسری بات ان کے لیے تکلیف کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی دعوت سے متاثر ہونے والا یوتھ طبقہ تھا. جوان لوگ آپ کی دعوت میں تھے اونچے گھروں کے لڑکے تھے اسی طرح سے غریب غلام. یعنی شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے 2 طرح کے گروہ تھے. یا تو بالکل ہی غلام بےچارے ظلم ستم سے تھکے ہوئے تھے اور دوسری طرف ایکسٹریم تھی اونچے گھروں کے نوجوان تھے. خود قریش جو تھے ان کے کئی غلام ایمان لے آئے اس سے بھی وہ افینڈ ہوئے کہ یہ ہمارے غلام تو بھاگتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر جن کو شہزادہ کہتے تھے اتنے امیر تھے ان کی ماں بھی بہت امیر تھی وہ مسلمان ہوتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان جن کی دولت معروف تھی یہ بھی جنگ تھے اس وقت یہ بھی مسلمان ہوئے. اب یہ وقت آ گیا کہ مشرکین کو فکر لگ گئی کہ کوئی سنجیدگی سے کام سنجیدگی سے کوئی نقطہ اٹھانا پڑے گا کہ جس سے یہ مسلمان اس دین کو چھوڑ دیں. لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو ٹارچر دیے گئے جسمانی اذیتیں تشدد تکلیفیں دی گئیں. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہ نوجوان جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ان پر بھی تشدد وہ تو ہوا ہی لیکن جو حالت غلاموں کی اور بے آسرا لوگوں کی ہوئی اس کو تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی. اور غلاموں کی اذیت اس معاشرے میں ایسے تھی جیسے ڈھور ڈنگر جانور. جس طرح آپ ایک بکری خریدیں اس کو کھونڈے سے باندھ دیں ذبح کر دیں اس کے اوپر سواری کر لیں کھانے کو دیں نہ دیں بالکل جانوروں والے حالات تھے غلاموں کے. انسانی سطح پر کوئی حقوق نہیں تھے. آقا اپنے غلام کے ساتھ جو چاہے کرے, مارے پیٹے, جان سے مار ڈالے, کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا, کوئی قانون تو تھا نہیں. چنانچہ حضرت بلال, ابو فقیہہ اور خباب بن ارت, یہ تین غلام تھے. ان کے ساتھ ان کے آقاؤں نے ایسے ظلم توڑے کہ جس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ غلاموں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی اس تشدد کا شکار بنے جو قریش سے نہیں تھے, کسی کے حلیف بن کر مکہ میں آئے تھے. مکہ میں ایک رواج تھا اس دور میں کہ جب کوئی باہر کا شخص مکہ میں آ کے رہتا, مثلا جیسے آج بھی خیر ملک میں رہنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں نا, اسی طرح مکہ میں جب کوئی آتا تو وہ خود وہاں ایسے نہیں رہ سکتا تھا جب تک مکہ کے کسی لوکل بندے کو اپنا حلیف نہ بنا لے کہ کل اگر کوئی دکھ سکھ ہوا تو تم میری مدد کرو گے. جیسے کسی ملک میں آ کر انسان وہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہے یا وہاں کا ویزا لے لیتا ہے. حضرت یاسر کا شمار ایسے لوگوں میں سے تھا. یمن سے آئے تھے. آپ کو یمن کے عیسائیوں کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ آخری نبی کے آنے کے دن ہیں. چنانچہ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ مکہ میں اب آخری نبی کے آنے کا وقت آ گیا. اب آپ سوچیے کہاں یمن اور کہاں مکہ, وہاں سے یہ شخص اٹھے اور اللہ کے نبی کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے شوق میں یمن چھوڑا, جو اس وقت کا ایک زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا, اور مکہ آ گئے. جب یہاں آئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا کی بنا حاصل کی اس ملک دور کے رواج کے مطابق, اور ان کو ایک قسم کا اپنا کفیل بنا لیا جس کو آج کی زبان میں کفالت کہیں گے. ابو جہل کا یہ جو چچا تھا یہ شریف آدمی تھا. اس نے نہ صرف یہ کہ ان کو پناہ دی بلکہ اپنی لونڈی جن کا نام سمیہ تھا ان سے ان کا نکاح بھی کر دیا. چلو پردیسی آیا, اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس بیوی سے ایک بیٹا دیا جس کا نام یاد ہے عمار تھا. اللہ منکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سورۃ نحل میں ہم نے پڑھا تھا. جی یہ وہی خاندان ہے. اب ہوا کیا کہ ابو جہل کا وہ چچا فوت ہو گیا تو یہ خاندان ابو جہل کی پناہ میں آ گیا. پھر تو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے. اب یہ شخص جو پہلے ہی یمن سے آیا ہے ایک نبی کی نبوت کی بات سن کے, تو کیا اللہ کے نبی کی زبان سے اعلان نبوت سن کر یہ خاموش رہے ہوں گے؟ جو ہی انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نہ صرف یہ کہ آپ خود, آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا عمار تینوں مسلمان ہو گئے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اتنا ظلم توڑا کہ یاسر اور سمیہ شہید کر دیے گئے اور حضرت عمار نے کفریہ کلمات کہہ کر جان بچائی جس کا ذکر سورۃ نحل میں ہم پڑھ چکے ہیں, جس کا ساری زندگی ان کو افسوس ہوا. آیت نمبر 106 ہے سورۃ نحل کی, کہ اگر کسی کو مجبوری میں مجبور کر دیا جائے اور وہ کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں ایمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ایک یہ خاندان تھا, اور ابو جہل نے اتنے ظلم کے ساتھ مارا تھا کہ بی بی سمیہ کے جسم دو حصوں میں بٹ گیا تھا. اسی طرح ایک اور شخص تھے خباب بن ارت. ان پر جو قیامت گزری وہ بھی قابل دید ہے. غریب تھے, پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے. ایک دن انہی کی بھٹی میں دہکتے ہوئے کوئلے لے کر ان کو زمین پر بچھایا گیا اور ان کی قمیض اتروا کر پشت کے بل کوئلوں پر لٹایا گیا, یہاں تک کہ آپ کے جسم کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے. حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ جب یہ حالات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے آرام کر رہے تھے. اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین جو ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ بات ناگوار گزری. اب آپ سوچیے ذرا, تانا نہیں دیا کسی نے آپ کو مولوند کا, کسی نے آپ کو صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا چلو بیٹھو بڑی دین والی بنی. ہمارے تو موٹے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے آنسوں, کہتے نہیں ہم نہیں باتیں سنتے. اتنی تکلیف, فزیکل پرسیکویشن, جسم پہ کوئلوں کے نشان ہے, اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کرے. تو آپ کو اس وقت یہ بات تھوڑی سی بے صبری کی لگی. آپ اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چیر ڈالا گیا. یعنی جسم کو زمین مٹی میں رکھتے, آدھے جسم کو مٹی میں دبا دیتے اور اوپر والے حصے میں پھر آرے چلاتے. وہ زندہ آگ میں چلا دیے گئے اور انہوں نے ایسے حالات میں صبر کیا. تمہیں بھی بہرحال صبر کرنا ہے. اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا, دو شہروں کے نام ہیں, اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یہ تھے وہ حالات جس میں یہ سورت نازل ہوتی ہے, اور پہلی ہی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوگا. جب بھی کہیں کوئی معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتاتے ہیں. اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جب ایمان آتا ہے تو اس کے ساتھ امتحان لازم ہے. زندگی کا اصول ہے کسی جگہ داخلہ لے لیں, اس داخلے کے ایکسیپٹ ہونے کے بعد آپ کو وہاں کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے, تبھی آپ کو پھر سرٹیفیکیشن ملتا ہے. جب ایک انسان ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے داخلہ فارم پر سائن کرتا ہے. ایسا شخص پھر جب مختلف حالات میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے, تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اسی کا ذکر ہم اس صورت میں پڑھیں گے. پھر آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کے راستے کی مشکلات کن کو مشکل لگتی ہی نہیں, اور کن کو لوگوں کی باتیں بھی اللہ کا عذاب لگتی ہیں. پھر اس طرح آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے مجاہدہ کیا ہوتا ہے, یعنی اصل دین ہے کس کھیل کا نام, جہاد کس کھیت کی مولی ہے, اس کا نقطہ آغاز کیا اور اس کا نقطہ عروج کیا. پھر اگلی چیز ہم اس پوری صورت میں بھی لیکن آج کے سبق میں خاص طور پہ دیکھیں گے کہ جب اللہ کا راستہ کچھ اور تقاضا کرے, اور رشتے دار اور رشتے داروں میں سب سے بڑھ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ کچھ اور کہیں تو کیا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے کہنے پہ گناہ کر لو, ہم قیامت کے دن تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے. آئیے اس سورت کو پڑھتے ہیں. میں یہی کہوں گی آپ کے کو کہ اس سورت کو پڑھتے وقت آپ نے اس کو صرف سننا نہیں ہے, یہ خبریں نہیں ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک وہ جو پورا قرآن پڑھتے ہیں, انفارمیشن سٹوریز, اور ایک نیوز چینل کی طرح خبریں ان کے آنکھوں سے گزرتی ہیں, ترجمے یاد ہو جاتے ہیں, تجوید بہت اچھی ہو جاتی ہے اور گرامر سمجھ آ جاتی ہے, خوب بحث کرنے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن وہ اس قرآن کو فیل نہیں کر پاتے, خود سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتیں بہت ساری ضبط تو نہیں کر سکتے اپنے حافظوں میں, لیکن ہر آیت پڑھتے وقت اس کو اپنے حالات سے ریلیٹ کرتے ہیں. اصل کامیاب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. پوری سورت پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا اور فیل کرنا, اور اللہ کرے یہ وہ سن رہا ہو کوئی جس نے کفر سے ایمان کا سفر کیا ہو, جو ان سارے مرحلوں سے گزرا ہو. آج کے دور میں بھی اسلام پہ آنے کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیفیں دی جاتی ہیں, میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کس طرح کتے ان پہ چھوڑے جاتے ہیں, کس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے, کس طرح لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم مسلمان بنتے ہو تو پھر یہ کرو. نام لینے کو دل نہیں کرتا, لیکن آج بھی اسلام لانے والوں کو مہذب معاشرے میں جس طرح پرسیکیوشن کا شکار کیا جاتا ہے, یہ ناگفتہ بھی ہے کہ ان کے جسم کو بھی بے لباس کر دیا جاتا ہے اور ان کی روح کو بھی تار تار کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو ہوگا, یہ تو کرنے والی بات ہے, اس لیے کہ تم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہو, تم نے ایسے کھیل کھیل میں سائن کر دیے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اسی لیے تو کہا کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین, کیوں کہ جس کو مجبور کر دیا جائے گا نا, جو ہی اس کو اسلام کی کوئی قیمت دینی پڑے گی نا, تو وہ بھاگ جائے گا. صرف اسلام پر وہی قائم رہتا ہے جو خود اپنے شعور کے ساتھ لفظ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اسی لیے سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطع آتے ہیں. عموماً قرآن پاک میں جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطع آتے ہیں اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن اس صورت میں آپ ایک مختلف انداز دیکھیں گے, کتاب کا ذکر نہیں ہے, کتاب پر عمل کا نتیجہ مراد ہے. یعنی جب انسان کتاب پر عمل کرتا ہے, زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے, تو امتحانات کی چکی میں پیسا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا, ڈو دے تھنک یا ڈڈ دے تھنک, انہوں نے سوچا خیال کیا کیا, این یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, لیٹ دم گو, اللہ کیا ان کو ایسے جانے دے گا, صرف اس بات پر کہیں یقول آمنا کہ ہم ایمان لائے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, صرف یہی کہتے رہے. وہم لا یفتنون, اور کیا ان کا امتحان نہ لیا جائے گا, کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ایک سٹریچ میں اگر اس آیت کو اپنے دماغ پر لیجئے, کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا بے سوچے سمجھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اسکرین پہ دیکھیں آپ کے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا, شاید آپ اس کے کلرز میں کھو جائیں, لیکن حقیقت ہے کہ جب یہ کلمہ دل سے زبان پر آتا ہے تو آزمائشوں کی ایک ایسی کڑی شروع ہو جاتی ہے انسان کی آزمائش, یعنی آزمائشوں کی ایک ایسی ڈوری کا بند ٹوٹتا ہے کہ پھر ایک موتی پہ دوسرا موتی, دوسرے پہ تیسرا موتی. یاد کر لیں حباب بن عرد کا وہ مطالبہ کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیوں نہیں کرتے, اب تو ہماری کمروں پر مار کھانے کے لیے جگہ بھی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسب الناس, لفظ ناس کہہ کر عام انداز کر دیا گیا کہ کوئی ایک صحابی اپنے اوپر اس کو نہ لے لے. اور یہ تبلیغ کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ بات کو عام کر دیا جائے, جس کی بات ہوتی ہے اس کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے, عطاب ہے, ناراضگی ہے, ناپسندیدگی ہے. یاد رکھیے کہ دین کا ایک مزاج ہے اور وہ حرکت والا مزاج ہے. تھوڑا سا سمجھیں گے نا پھر بات اور اچھی طرح انشاءاللہ دل میں آئے گی. سچا دین تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے. اگر تو صرف لا الہ الا اللہ تسبیح والا پڑا ہو نا اور سوا لاکھ والا پڑا ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کئی بلین مسلمان کلمہ پڑے ہوئے, لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب اس کلمے کے تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر معاشرہ دشمن ہو جاتا ہے, آزمائش ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں جو لوگ دین پر کمپرومائز کر لیں لوگ ان سے بہت خوش ہیں, کہتے ہیں دے آر لیبرل مسلمز. لکھ لیں, جب بندہ دین پر کمپرومائز کرتا ہے نا کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں آتی, سب آپ سے خوش. اور جب آپ اس دین پہ کمپرومائز کرنے کی بجائے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو وہی بات کہ اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش. کیوں بلا کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, کڑوی چیز کو میں میٹھا نہیں کہہ سکتا, اس لیے مجھ سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. بہت سارے لوگ بڑے تپاک سے دین کی طرف آتے ہیں پھر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر انہی راستوں سے پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائشوں کا یہ بوجھ نہیں سہار پاتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں بہت فیم تھے نا, فیمس, بس یہاں بھی ہو جائیں گے. ہم ہر دل عزیز تھے, یہاں بھی ہو جائیں گے. ہر فن مولا تھے, یہاں بھی ہو جائیں گے. یہ سب ہوگا لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ تو دینے پڑتے ہیں. ان ٹیسٹوں کے وقت میں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو پھر دین سے فائدہ نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آج کے دور میں کوئی لیڈر اٹھ جائے کہیں بھی اسلام کو غالب کرنے کا دعویٰ کر کے, جب تک ساتھی قربانیاں نہ دیں کامیابی نہیں ملتی. किसी भी मुआशरे में जब भी कोई तहरीक अपनी जड़ें मजबूत करती है तो पुराने निजाम के जो मुहाफिज होते हैं ना, रिवायती दीनदार, उनको अपने मुफादात खतरे में पड़ते महसूस होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये सच्चा दीन आम हो गया तो हमारी बात तो पीछे रह जाएगी, जो हमने नजराने और चंदे और जो हमने सिलसिले शुरू किए हुए थे अपनी चदराहट के, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सच के आगे कोई ठहरता नहीं है, हक में बड़ी ताकत है। नतीजा क्या होता है कि वो फिर इस दावत को कभी वहाबीज्म कहते हैं, कभी तालिबानाइजेशन कहते हैं, कभी टेररिस्ट कहते हैं, कभी इनको बहुत ज्यादा जिसको आप क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्टिक बुनियाद परस्त कहते हैं, और कभी इनको भटके हुए कुछ कहते हैं। मकसद क्या होता है कि लोग इन नामों के खौफ से भाग जाए। बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं, कहते नहीं हमसे नहीं जी बातें सुनी जाती, यानी शुरू में लोग बातें करते हैं, लेकिन जब किसी दावत वाले को अपनी दावत की सच्चाई का यकीन हो तो वो अपने साथियों की ऐसी तरबियत करता है कि फिर वो हर किस्म के हालात में सीसा पिलाई दीवार बन जाए, कान्नहुम बुनयानुम मरसूस। फिर ऐसे साथियों से कुर्बानियां तो मिलती हैं, बिल्कुल यही अल्लाह के नबी के साथ हुआ। घर घर में आपकी दावत के चर्चे, लोगों की तवज्जो है, वो देखो उसकी बीवी गई, देखो उसका बेटा भी उधर चला गया, वो देखो उसकी बहन चली गई, ये हुआ। अब वो मक्का का माहौल जो कई सदियों से, जिसको कहना चाहिए बात तो अच्छी नहीं लेकिन अंधों में काना राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खैर तो थे मक्का में खाना काबा के पासवान लेकिन असल में सब ख्वाहिश परस्ती थी, उनको अपनी बुनियादों में दराड़ें आती हुई महसूस हुई। शुरू में मजाक खेल खुल किए, बाद में फिर उस पर जुल्मों से तम आ गया। ऐसे वक्त में फिर अहले ईमान के गैर मामूली ईमान और उनकी जुरत का जिक्र हमें किताबों में मिलता है। ऐसे सवालात थे, कभी आप देखें कि खून बहता था मक्का की गलियों में, आप इमेजिन तो करें, जरा अपने जहन में लाइए, आप उठे अपने घर से गाड़ी निकाल लें या पैदल गए, थोड़ी दूर जाए तो किसी को कोयलों पर लिटाया हुआ, थोड़ी दूर आगे जाए तो किसी को छुरियों के ऊपर लिटाया हुआ, थोड़ी दूर आगे जाए तो किसी को जलते हुए कोयलों पर लिटाया हुआ। लहू लहान माशरा, जख्म खुर्दा दिलों पर मरहम रखने का भी इख्तमाम ना किया जाए तो आप बताइए उस माशरे में फिर कौन है जो दीन पे जमेगा? वही जमेगा जिसने शऊर से कहा अई यकूल आमन्ना आमन्ना। ये पहला पूरा का पूरा जो रुकू हम पढ़ेंगे ना, ये इसी माहौल को सामने रख के देखिए। इनकलाब, दावत, गलबा दीन, कोशिश, कुर्बानी, और सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन लीडर की तरफ से इतना है कि नबी को तो आके कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ कर दें, लेकिन अबू जहल के मुंह नहीं लगते, कोई जाके गुस्से में वहां उनकी खिड़कियां नहीं तोड़ाता। डिसिप्लिन देखने की बात है, जिन्होंने बाद में इतनी बहादुरी के इतने जौहर दिखाए कि आप मक्का में जाके उनके दांत नहीं तोड़ सकते थे, मुंह नहीं तोड़ सकते थे, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये है असल में कामयाबी। पीछे आपको लिखाया था ना, दावत और तबलीग के रास्ते के मरहलों में तरबियत आती है, कंट्रोल आता है, लीडरशिप आती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों में कामयाब थे। एक अच्छे लीडर थे, आपके साथ ही आपकी बात सुनते थे, आप पे ट्रस्ट करते थे और हर कुर्बानी देने को तैयार थे। तो लिहाजा इन मुश्किलों में आकर एक सहाबी ने आके अल्लाह के नबी से नहीं कहा आपको लिटाया जाए ना तो पता लग जाए। आप देखिए, सहाबा को टॉर्चर करते थे, अल्लाह के नबी को फिर भी नहीं कर सके, इल्ला ये कि कंचन कोशिशों के सिवा कि नमाज के दौरान आपके कमर पे ओजड़ी रख देते, मजाक करते, आपके रास्ते में अबू जहल ने एक मौके पे कांटे बिछा दिए, चंद बातें। सारी कुर्बानियां सहाबा को देनी पड़ती थी, लेकिन किसी के दिल में ये क्वेश्चन नहीं था, नेवर, ये आप हमें मरवा रहे हैं, ये क्या हो गया, क्योंकि मकसद की सच्चाई का यकीन था। अल्लाह अकबर, आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम कुरान की बिल्कुल चोटी पे हैं, ज़िरवत उस्सलाम। वैसे पूरे कुरान को देखें तो सूरत बकरा को कहते हैं ना, हदीस में आता है लिकुल्ली शैइन सनामन, हर चीज की एक चोटी होती है, वह इन सनामुल कुरान सूरतुल बकरा, सूरत बकरा कुरान की चोटी है। लेकिन अगर आप देखें तो जो सच्चा दीन जिंदगी में आए तो उसके बाद जो हालात होते हैं उसका जिक्र है, कहीं यकूल आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, وہ ایک شعر بھی علامہ اقبال کا مجھے صحیح تو نہیں آتا لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اسی طرح ان کا ایک فارسی کا بھی شعر ہے کچھ اسی طرح کا کہ چو می گویم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے میں لرزتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے سوچا یہ بڑا کھیلنے کا فن کا راستہ ہے تو چلے جاؤ ادھر سے، تم نہیں چل سکو گے زیادہ دن. کیا صرف لفظوں پہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بچ جاؤ گے؟ اسلام کی قیمت کوڑے، اسلام کی قیمت انگارے، پتھر، بلی، گالیاں، رشتے ٹوٹے. ابو لہب کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں اس کے بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ. اس نے دونوں کو طلاق دلوا کر کہا کہ رکھو اپنی بیٹیاں گھر میں. ہمارا گھر ٹوٹے یا ہماری بیٹی کا گھر ٹوٹے دین کے نام پہ، حالانکہ ٹوٹتے کوئی نہیں آج کے دور میں، تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ. اور جب آپ دین پہ عمل کریں گے، آپ کے اپنے بڑے کیوں نہ ہوں یا آپ کی سہیلیاں نہ ہوں، آپ کو ضرور ڈرائیں گی، دیکھ لو حجاب کر لیا میاں دوسری شادی کر لیں گے. اور ساسیں ڈراتی ہیں کہ تم نے کیا کھیل شروع کرتی ہے پردے پردے کا، میرے بیٹوں کو مجھ سے جدا کر رہی ہو، تو میرے بیٹے چور ڈاکو ہیں جن سے تم پردہ کرو گی. گھروں سے باتیں شروع ہوتی ہیں. اور جو ان پہ نہیں ڈر گیا وہ پیچھے پھر نہیں جائے گا. سورۃ بقرہ آیت 214 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے اور اس پہ ایک درس بھی ہے جنت کی سچی طلب کے نام پہ، میرا علیہ دعویٰ سیریز والے ٹاپک میں ہے. کیا ہم حسد تم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر ابھی وہ وقت آئی نہیں ہے، وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں کے تھے، کہ ان پر سختیاں اور تکلیفیں مسلط کی گئیں اور وہ ہلا مارے دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی اللہ کی؟ تو بتا دو اللہ ان نصر اللہ ہی قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. سورۃ آل عمران آیت 142 میں بھی آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا. ایسا لگتا ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ پھر وہی مضمون دہرواتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 میں بھی ہم نے پڑھا تھا ام حسبت تم ان تترکوا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی رازداری کا کوئی تعلق، اور جو کچھ تم کرتے اللہ اس سے باخبر ہے. تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کی اپنی زندگی سے گزرا ہے نا، تو پھر اس وقت آپ کی آنکھیں خشک نہیں ہوں گی، پھر آپ کو بھی اپنے وہ صدمے یاد آئیں گے. اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آئیں اور وہ اس میں سے خیر اور عافیت سے گزر جائیں. پکا رنگ پر چڑھتا ہے صبغت اللہ کا جب ایمان کی آزمائش آئے اور بندہ جم جائے. خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھسل نہ جائے. اگر بچ کے آگے ہیں تو باپ کا رنگ نہیں اترے گا. ہاں جن کو تھالی میں رکھا ہوا ایمان اور اسلام ملا، پھر وہ اپنے دین کی فکر کریں، پھر وہ ذرا سی مشکل پہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے. یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو ہوگا. داخلہ فارم فل کرو گے تو امتحان تو دینا پڑے گا. اور امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ امتحان کے بغیر چیز کی اصل یا نقل کا پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیے آپ کسی جیولر کے پاس ایک رنگ لے جائیں کہ مجھے یہ بیچنی ہے، کیا وہ اس کو خرچ خرچ کے نہیں دیکھتا کہ اصلی بیچ رہے ہو کہ نقلی ہو؟ ہیرا دیتے ہیں بیچنے یا خریدنے تو پرکھ کے لاتے ہیں یا اسی اٹھا کے لے آتے ہیں؟ تو مشکل میں ڈالے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے، چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت کے دعوے میں تم کتنے سچے ہو. معمولی حالات میں کبھی بھی سچے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ معمولی حالات میں نہیں غیر معمولی حالات میں لوگوں کی اصل کھلتی ہے. کن باتیں کیا کرتے تھے، صرف لپ سروس تھی یا حقیقی ایمان تھا اندر؟ یہ اللہ کی سنت ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ صرف ایک سیٹسفیکشن ضرور ہے، سسٹم ہے آپ کے، اچھا بھی ٹیسٹ تو ہم دیں ہی نا، یہ بھی غلط ہوگا. یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ یہ انسان کہے کہ کلمہ تو پڑھوں لیکن اس کے امتحان نہ لے اللہ مجھ سے. یہ سب کچھ ہوگا لیکن امتحان جو ہے یہ کوئی مقصود نہیں ہوتا، یہ اس چیز کا ذریعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ جو پڑھا ہے وہ ٹھیک پڑھا ہے، صحیح سمجھا ہے کہ نہیں. اور اصل میں امتحان آپ کا تو استاد کا ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس کا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر سارے اسٹوڈینٹس ایک ہی بات لکھیں گے تو ہو سکتا ہے استاد نے غلط بات بتائی ہو. تو اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کا فرق بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کی نیتیں، ارادے، خیالات سب جانتا ہے. وہ ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے لوگوں کو، کس کا ایمان کچا ہے، کس کا بیچ بیچ کا ہے، کون مضبوط ایمان والا ہے، کون صرف کردار کا غازی ہے، گفتار کا غازی نہیں، کون گفتار کا اور کردار کا نہیں، اور کون جان اثار ہے، کون صرف دودھ پینے والا مجنوع ہے، کون ہر وقت لا 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 کی طرح لا الہ لا الہ لا الہ کہتا رہتا ہے. یہ سب وقت پڑھنے پہ آتا ہے. اور میرا اور آپ کا کلمہ پڑھنا آج کے دور میں کیا ہے؟ یہ قرآن اپنی زندگی میں لانا، لا الہ کے تقاضے آج میرا اور آپ کا ایمان ہے. کیونکہ آج کلمہ پڑھنے پہ تو ماشاءاللہ مبارکیں ملتی ہیں، تکبیر کے نعرے ہیں. اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ ایمان لا کر اس کے تقاضوں پہ چلنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے امتحان لیتا ہے، طریقہ فرق ہوتا ہے. کسی کو بیماریوں کے طریقے میں ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، کسی کو رشتہ داروں کی باتوں، کسی کو مالی کمی کا شکار کر دیتا ہے. کیونکہ امتحان کا مقصد ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ثبوت لے لیتا ہے. حدیث میں تھا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا تھا، پھر اس کے بعد ان کا جن کا ایمان بڑھا ہے، پھر اس کے بعد ان کا اور اس کے بعد ہر بندہ اپنے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 155 میں ہم مصائب خمسہ کا ذکر پڑھ چکے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور البتہ ضرور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی، جانوں کا گھاٹا اور پھلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبریاں ہیں صبر والوں کے لیے. اور یاد رکھیے گا، دین کے کام کرنے والوں کو تو بل ضرور ہی آزمایا جائے گا. امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں کوڑے پڑے، جوڑ ٹوٹ گئے جسم کے، نماز کے لیے ہاتھ نہیں اوپر اٹھا سکتے تھے، یہ جوڑ توڑ دیے تھے دشمنوں نے ان کو مار مار کر. کہتے تھے کہو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، جمے رہے. اگر وہ جل پڑتے تو سارے پیچھے ان کے فالوورز بھی اسی عقیدے کے آتے ہیں، انہوں نے مارے کھا لی. لیکن آج ان سے نسبت جوڑنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. حالانکہ بعض دفعہ ذاتی فتنے اتنے سخت ہو جائیں کہ جان جائے تو رخصت موجود ہے، الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. لیکن وہ اس لیے جمے رہے کہ میں امام ہوں، میری بات اگر غلط پہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے تو یہ تو میرے ساتھ کریں گے ایسے معاملے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات بندے کو پرکھتی ہے. پچھلی آیتوں میں آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی ڈانٹ تھی نا، ڈانٹ لگتی نا کہ کیا ہو گیا اتنی جلدی گھبرا گئے، ابھی تو بڑے کام ہے. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو بڑے امتحان ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک اچھے استاد کی شان کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف ڈانٹتا ہے نا تو پھر اس کے بعد تھپکی دیتا ہے، پھر گلے سے لگاتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو میں تمہاری دشمن تو نہیں ہوں نا، پھر حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور اللہ کی ذات کو تو البندے سے اتنا پیار ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق یا آل اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار رکھتا ہے. اس لیے اب اگلی آیت میں فوراً ہی تسلی دے دی، ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا. کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ غلط. سا ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. پھر اپنے ذہن میں مکہ کے ماحول کو لائیے، دل ہلا دینے والے ظلم کے مناظر. کہیں ابو جہل کی کھلی چھوٹ ہے کہ یاسر اور سمیہ کو مارے، اور کہیں امیہ بن خلف مالک بنا ہوا ہے بلال کا کہ مار کے مار مار کے لہو لہان کر کے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا امیہ، گلے میں رسی ڈال کر مردہ جانوروں کی طرح مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا. ایک موقع پہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی اور جو بچے تھے ان کے ہاتھوں میں ڈوری دی، کہا جاؤ اس کو لے کے گلیوں میں پھرو. امیجن تو کیجئے کیا بربریت اور ظلم تھا، درندہ سفتی تھی اور کوئی پوچھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ یہاں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اور امیہ بن خلق کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، تو کیا آج کے ایسے ظالموں کو اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سب کا حساب ہوگا. وقت دور نہیں جب حالات پلٹیں گے، لگ بتا جائے گا. اور آپ دیکھیے صرف ایک سال کے بعد غزوہ بدر کے کفر اور ظلم کے بڑے بڑے جو جھنڈے اٹھانے والے تھے نا، ان کا حساب چکا دیا گیا. اور جتنے لوگ بدر میں مارے گئے تھے نا، ان میں سے اکثر وہ تھے جو اپنے غلاموں پہ ظلم کرتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مکافات کے عمل کے نتیجے میں پکڑا اور مارا. اور آپ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں امیہ بن خلف جو تھا، یہ حضرت بلال کے قدموں میں ڈال دیا گیا. کتنی جلدی وقت بدلتا ہے. تلکل ایام نداولہا بین الناس. مت سوچیے آج اگر آپ دبے میں تو ہمیشہ دبے رہیں گے، اور اگر آج کسی پہ آپ جابر ہیں تو ہمیشہ جابر رہیں گے. جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوشش کی کہ وہ میاں کو قتل ہونے سے بچا لیں اور اس کو قیدی بنا لیں، لیکن بلال نے ان کو اپنے ہاتھ سے مارا. کیا سکون ملا ہوگا بلال کو اس دن. لیکن نا، مظلوم کو جب موقع مل جائے ظالم کا حساب لینے کا تو اس کو یہ تو خوشی ہوتی ہے نا کہ میں سچا تھا، آج اللہ نے میری مدد کر دی. ان بادشاہ ربی کل شدید، سورہ بروج آیت 12 میں آتا ہے، دیکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، صرف انتظار کرو. 12 سال تک ایک حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کے ہاتھ بند رکھوائے گئے، ظلم سہو، برداشت کرو. یہ اصل میں ٹریننگ تھی، سخت جان کیا جا رہا تھا صحابہ کو. اس پہ میں نے ایک سیریز بھی شروع کی ہوئی ایک جگہ پہ کہ کیا مراحل گزرے اللہ کے نبی کی زندگی سے کہ کہا چپ مار کھاؤ، چھوٹے سو، ابھی نہیں، خاموش، نہیں بولتے اچھے بچے، یہ سٹائل تھا. कोई है हिम्मत जुरत, लेकिन कभी बदले नहीं ले रहे, क्योंकि सहाबा को आयरन बनाया जा रहा था, कूटो इनको और मारो, ये सच जानो, क्योंकि आगे जाके इन्होंने बहुत काम करने हैं, मदीना का सारा निजाम इनके सरों पर डालना। अगर सहाबा ने ये मारे ना खाई होती ना, तो मदीना कभी भी इतनी कामयाब स्टेट बन के ना चलता। देखिए आप अपने ऊपर लेके सोचें कि आपने कभी गर्मी ना सही हो, कभी सर्दी ना सही हो, कभी नीचे बैठना ना सीखा हो, कभी चलना ना सीखा हो, तो अगर इनमें से कोई काम अल्लाह के दीन के रास्ते में आ जाए, तो किसी का ब्लड प्रेशर लो होगा, किसी का हाई होगा, किसी की शुगर तेज होगी, और कोई फेंटुआ पड़ा रहेगा, है कि नहीं, झूठे के सच। हम जिन बच्चों को अपनों को बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज रखते हैं, आप देखते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, और अपने ही बच्चों में आपका कोई ऐसा भी एक बच्चा होगा माशाल्लाह वो हमेशा ठीक रहता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होता है। तो अल्लाह ताला असल में दोहरा काम करवाता है, जालिमों से जुल्म कराकर उनके लिए हुज्जतें कायम करता है, और इधर साथियों को तेज किया जाता है और मुश्किल करो। क्यों लामा इकबाल अपने बेटे को कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज्तराब नहीं। मारे खाकर मुश्किलों से गुजर कर ही सच्चा ईमान मिलता है। आज आपके हाथ में सब कुछ पकड़ा दिया जाए ना, ये कुरान जो आप पढ़ने आते हैं, अगर आपको इसमें कोई मुश्किल ही ना आए तो आप इतने रिलैक्स में खुद ही छोड़ दें। बस लोगों को मुबारक है कि उनको मुश्किलात आती हैं और वो फिर आ रहे हैं, आज रिलैक्सेशन होगी कि गहरी नींद खा तान के सो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे निफाक को बचा ले, बार दफा मजबूरियों के पर्दों में निफाक छुप जाता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो होगा, वक्त की बात है, ये अभी और है, अभी थोड़ा सा और, अभी और, कहते हैं अभी तुम्हारे अंदर वक्त नहीं आया, अभी करो। सूरत हज आयत 39 में भी हम पढ़ चुके, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ये है पहला हुक्म जब सहाबा को इजाजत मिली थी। अब इजाजत दी जा रही है कि जब कोई तुम पे जुल्म करे तो तुम भी आगे से जवाब दे लो, अभी भी पहल नहीं करना, हाँ दिफाई जंग कर लो। अलामा इकबाल का एक शेर है, कहते हैं कि नाला है बुलबुले शरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। कहते हैं अभी ये शोर ही मचाया हुआ तुमने, अभी तेरे अंदर वो पुख्तगी नहीं आई, अभी थोड़े दिन और से, अभी इसको अपने अंदर रख, क्योंकि मन का नजर जूलिकात, जो कोई भी अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार है, खुद से पूछिए क्या मैं अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदवार हूं, जो जवाब आता है उसको लिख लें, तो फिर उसको यकीन रखना चाहिए कि फ़ैन्ना जलल्लाह हिलात, कि अल्लाह का मुअय्यन वक्त तो आकर ही रहेगा, ये अल्लाह का बात है। एक बंदा मोमिन दुनिया में अपना तन मन धन उसकी राह में खपा देगा, तो उसकी कुर्बानियों का सिला उसको आखरत की सूरत में मिलेगा, नेमतों की सूरत में, आखरत में नेमतों की सूरत में मिलेगा, जन्नत की सूरत में मिलेगा। जाहिर ये वादा दुनिया में उधार लगता है, लेकिन देखिए दुनिया में अगर आप हालात को देखें तो इंसान तो नकद पे चलता है, कहते हैं नकद पे बात कर लो, उधार हम नहीं चलाते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में बाज दफा इस उधार के बदले में बहुत बड़ी खैर मिलती है। अल्लाह यहाँ उन सब दुखी दिलों को तसल्लियां देते हैं, वो बिलाल हों के अबू फकीहा हों के हबाब हों या आज के लोगों के, फिक्र ना करो अल्लाह को रब मानने वालों, शैतान कभी तुम्हारे दिलों में वसवसा पैदा करे तो फौरन सोच लो कि अल्लाह ताला बदले जरूर देगा। मन यहाँ शर्त है असल में, कान यरजू, यरजू का लफ्ज़ रिजा से, रिजा उम्मीद को कहते हैं। आप देखिए जब लोग अजमाए जाते हैं ना तो लोगों की भी राय बदलने लगती है, जरा किसी को आप मुश्किल में पड़ा देखे ना, कहते हैं किया होगा कोई गलत काम, कोई हराम काम होगा, ये इसकी पकड़ हुई है, और दीन की वजह से मसला हो, मसला अल्लाह ना करे कि आप इधर पढ़ने आए और पीछे कोई मसला हो गया, गाड़ी को चोट, गाड़ी को कोई ठोकर लग गई, कुछ और जाओ पढ़ने, ये पढ़ने जाती है ना तो बच्चों को ये मामला होता है। बस ये बातें सुनने वाले चुप करके सह जाए, स्माइल के साथ, शर्त यह है गुस्से से नहीं, तेवरी से नहीं। जिसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो उसको लोगों की बातों से दुख तो होता है, कहा नहीं सबर करो, फ़ैन्ना जलल्लाह हिलात। बस भाई एक बच्चा बीमार होता है, ऊपर से माँ बात करती है और ठंडा पानी पियो, तो वो बीमारी का इतना दुख नहीं होता जितना माँ की तकलीफ का होता है। जैसे हज़रत आयशा पे तोहमत लगी तो तोहमत का इतना रंज नहीं था जितना उन बातों का था जो लोग उनके बारे में करने लग गए। तो याद रखिए, जब तकलीफ होती है तो बहुत कम लोग उसका साथ देते हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह कहता है, मन का नजर जूले का अल्लाह, आओ मैं तुम्हें थामता हूं, तुम मेरे से मुलाकात की उम्मीद तो रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर इन सारी आयात में इंसान को तसलियां भी मिलती हैं, मैं तुम्हारी कोशिशों को जाया नहीं करूंगा क्योंकि वह हुवस समीउल अलीम, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। तुम्हारे हालात को भी जानता है, तुम्हारी तकलीफों को जानता है, तुम्हारी कोई कुर्बानी उसकी नजरों से छुपी भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो, ये बुरे काम करने वाले, सताने वाले, ये भाग नहीं सकते, यस्बिकून सबका, छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये सोचते हैं कि हम बंदों की बस से आगे हैं तो हम अल्लाह की बस से आगे, नहीं, ना अल्लाह बेबस है, ना फरिश्ते बेबस है, ना कमजोर है। असल बात यह कि अल्लाह ने इनकी रस्सी दराज की हुई है, इसीलिए फिर आगे कह दिया, वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाहा लगनीयुन अनिल आलमीन। और जो कोई भी जिहाद करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए जिहाद करता है, यकीनन अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। क्या पता चला, ये जो मुजाहिदे हैं ना, ये जो लफ्ज है ना जाहदा, ये फ्रिक्शन का नाम है, किसी के मुकाबले पे कोई मेहनत करना। जाहद वो शख्स जिसने कोशिश की, जहदा और जुहद दोनों इसके मस्तर हैं, तकलीफ मुशक्कत। इसी तरह से इज्तिहाद भी है, किसी काम को करने के लिए पूरी कुव्वत लगानी कि इस पे मेहनत की जाए। तो ये वो फ्रिक्शन है जो इस्लाम पे होती है, इसमें बात बात में करेंगे, यहां तक तिलावत सुनते हैं। बिल्कुल हाथ से कलम छोड़कर इन चंद आयतों की तिलावत सुने और फिर खुद से पूछें कि क्या मैं अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात पर ढह जाती हूँ या मेरा ईमान पहले से भी मजबूत हो जाता है। आपने सोचा कोई बात शेयर करेंगे? कुछ भी नहीं है जी। आप सही, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें चुन लिया। जी आप जी, आप देखिए कि जब कोई किसी से मिलने के लिए तैयार होता है तो सामान तय किया होता है, क्या हमने तैयारी की हुई है? जहां दिल से जाना होता है वहां तो एक हफ्ता पहले ही तैयारी करके बंदा बैठा होता है। क्या मौत की सूरत में भी जबरदस्ती धकेले जाएंगे, चलो जो है हाथ में पकड़ लो? हमारी कोशिशें, हमारी तैयारियां बताती हैं कि हमें अल्लाह से मिलने का कितना शौक है। जी आप पीछे से सही, चंद दिन की मुश्किल नहीं आज बर्दाश्त होती, वहाँ क्या होगा? जी आप इधर से जी शरत جتنا مشکل کا شور کرے نا اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. برداشت کریں گے اپنے اندر رکھیں گے تو قوت بنے گی, اور واویلا کریں گے تو وہ دوسروں سے ہمدردیاں وصول کرنے کے ذریعہ ہوگا. انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات کریں گے آگے اگلی آیتوں پہ, یہاں رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان چلا دیں پیچھے سے. جی آن لائن سے بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے کمنٹس, مجھے موقع یاد نہیں رہا پڑھنا.
جزاک اللہ خیر کثیر, واخر جزاک اللہ. جی الحمد للہ. جی اپنی ساری مشکلات یاد آ رہی ہیں اور ان کے اجر کا یقین آ رہا ہے. الحمد للہ الحمد للہ. اور مجھے کچھ اوپر بھی کمنٹس تھے, انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں کہ اگر ایٹ ڈیٹ کے لوگوں کو دیکھیں گے دین ول کیپ آن شیکنگ. اپنی نظر صحابہ پر رکھنی ہے اینڈ فالو قرآن اینڈ سنت, بالکل صحیح بات ہے. اور اگر آزمائش پڑے اور ان میں امت رہے, آزمائش میں امت رہے, اللہ تعالیٰ ضرور مدد دیتے ہیں. یاد کہنا سارے کھٹے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنا عمل کرنا پڑے گا, ہمیں کام کرنا پڑے گا, بالکل صحیح. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم بہت ساری جسے بہت ساری نالج لیتے ہیں, لیکن پھر اب ہمارا عمل اگر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو پھر ہم آگے بھی پہنچانے والے اتنے زیادہ مضبوط نہیں بنتے. سچا ایمان مشکلات سے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑنا, یعنی بالکل دین پر نہیں, دین سے نہیں الگ ہونا. اور آزمائش مومن کو نکھارتا ہے, بشرط یہ کہ وہ دین پر جمع رہے. بالکل صحیح بات ہے. ود رائٹ رول ماڈلز ان فرنٹ آف اس ان آور فیملی, ان شاء اللہ وی کین ہینڈل تھنگز مچ بیٹر. بالکل صحیح. اور آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان سچا ہے. اگر کوئی آزمائش آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے ہے, اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہمیں بالکل چلاتی رہتی ہے. All my effort is for my own soul, need to put in the best, inshallah ta'ala. Sabr kar lein har azmaish deen ke raaste par, yani har azmaish par sabr kare to kitna aasan bhi ho jata hai na. Aur sometimes ye hota hai ki jab hum Allah ki khatir karte hain to bas samajhte hain ki insaan ko fir yani mushkil nahi lagti. ہے نا, ہم میں سے ہر ایک کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم پر آزمائش آئے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا بھی کہ ہم دعائیں بھی کریں, ہے نا, کہ ہم آزمائشوں سے بچے رہیں. لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے اور اللہ پر بھروسہ رہتا ہے تو اس میں بھی سکون ہی رہتا ہے نا. الحمد للہ یہ سب اس قرآن کے ذریعے. اور وہ سوال بھی ہم سب سوچے اللہ کا شکر کرتے کہ واقعی ہم اس قابل تو نہیں تھے. ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنی ڈر سے قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرف موڑ دیا. خاص خاص کرم ہے. ٹیسٹ صبر میں بدل جاتا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے. توکل علی اللہ, ہم نے اپنے عمل کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر. یہاں ہم بھی اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بڑھائے. ہم جتنا پڑھ رہے ہیں اس حساب سے ہم اپنے عمل کو چیک کرتے جائیں, ہم مخاصبہ کرتے جائیں کہ ہم کتنے زیادہ آگے ہیں اور کن کی چیزوں میں پیچھے ہیں, اور سب کو اصلاح بھی کریں ساتھ ساتھ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.